یہ جو دہشت گرد اور جنگجو ہے ان کو ہر قسم ہر حالت میں ان کا خاتمہ کیا جائے گا. جبکہ اس کے بعد مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں اور 37 کے قریب جو افراد ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جبکہ فرانس کے وزیر داخلہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ دہشت گرد اور دہشت گردی کی ترغیب دینے والے علماء جو ہیں ان کو فرانس سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور ان مساجد کو بھی بند کر دیا جائے گا جو اس قسم کی ترغیب دیتے ہیں اور جنہوں نے داعش میں لوگوں کو جانے کے لیے ترغیب دی اور اس سلسلے میں انہوں نے اس طرف ان نوجوانوں کو راغب کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن جب آپ نے رابطہ کیا تو آپ کے جو کلیگ تھے انہوں نے پوچھا کہ ان کی شناخت کیا ہے, تو میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو حملے ہیں یہ وہی لوگ شامل ہیں جو یہاں سے جا کر سیریا میں عراق میں داعش کے ساتھ شامل ہو کر کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں, دہشت گردی کرتے رہے ہیں, وہ واپس آئے ہیں اور یہاں کی حکومتیں ان کی نگرانی کر رہی ہیں اور ان کو ان کی پوری طرح ہر وقت نگہداشت کرتے ہیں. اور آج جو تفتیش میں بات سامنے آئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں, وہی فرانسیسی لوگ ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں اور وہ لوگ تھے جو وہاں گئے تھے. کل آپ کے ساتھی نے پوچھا کہ جی ایک مہینہ پہلے ایک آنے والا آدمی کس طرح تھے, تو میں نے ان پر واضح کیا تھا کہ وہ ایک مہینہ پہلے وہ جہاز سے شامل ہو کے واپس آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فرانس میں انٹر ہوا ہے, وہ یہاں سے گیا ہوا تھا. کیونکہ اس میں جو سب سے عام چیز تھی, جو سوچنے والی چیز تھی کہ مجھے بھی 14-15 سال پیرس میں ہو گئے ہیں, یہ جو بتکلا کلب ہے یہ عام آدمی اس کو جانتے ہی نہیں ہے. جب تک وہ فرانسیسی آدمی نہ ہو تو ایسے مقامات پر یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ مقامی آدمی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو ہمیں تو پہلے دن ہی سے یہ اندازہ تھا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں مقامی عنصر شامل ہیں. جی
جی رضا چودھری صاحب, کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ تفتیش جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے, مکمل نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, ان کی شناخت کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ چھاپے جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. کن علاقوں میں یہ چھاپے مارے گئے ہیں اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے فرانس کے علاوہ؟
یہ جو لوگ ہیں یہ فرینچ لوگ ہیں اور ان کا سلسلہ پیرس سے شروع ہو کر پیرس کے کئی بڑے شہروں لیون لیل کے علاوہ برسل تک جا رہا ہے. اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا بھی کہا گیا ہے کہ وہ برسل میں ہے. اور آج تو یہاں کا میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ترکی نے کہا ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے اس شخص کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ وہاں پر کوئی نہ کوئی دہشت گردی کرے گا. جس طرح کہ آج فرانس کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کہاں کی گئی ہے اور مزید اس قسم کی کاروائیوں کی منصوبہ بندی, اور ہم اب ان کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. جس طرح کہ میں نے اس دن بھی یاد کیا تھا کہ یہ حکومت یہ کوشش کر رہی تھی, کیونکہ وہ فرانسیسی لوگ تھے, کہ ان کو سینٹروں میں رکھ کے ان کا واش برین واش کی جائے اور ان کی اس غلطی کا احساس دیا جائے دلایا جائے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اور ان کو غلط رستے پر راغب کیا گیا ہے. تو اب یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے, ہاں یہ بات میں بتاتا جاؤں کہ یہ جتنے بھی نام سامنے آئے ہیں یہ فرینچ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے.
اوکے یہ بتائیے کہ آج جو تقریبات ہوئی ہیں اس میں مسلمان کہاں تک نظر آئے ہیں, انہوں نے کہاں تک ان تقریبات میں حصہ لیا ہے؟
دیکھیں جی یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں, اس کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں یہاں پر جتنی کمیونٹیز بھی آباد ہیں وہ افریقی ہیں ایشیائی ہیں یا عرب ہیں وہ سب لوگ اس قسم کے نہیں ہیں, وہ تمام تقریبات میں شامل تھے. और पेज पेज थे, बाद काउंसलर हैं, बाद डिप्टी मेयर हैं, वो उन तकरीबात के इनकाद में पेज पेज थे
बिल्कुल। और इन हमलों में बास मुसलमानों ने बास जो वहाँ पे मकामी लोग हैं उनकी जिंदगियों को भी बचाया है, कुछ ऐसी भी इतलात
है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बचाया है। और
बहुत शुक्रिया रजा चौधरी साहब आपका, आइंदा भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। ताहिर खुशनूद साहब हमारे साथ हैं, स्पोक्समैन पाकिस्तान कमीशन फ्रांस के, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। ताहिर खुशनूद साहब आवाज आ रही है आपको?
जी
ये बताइए कि ये बात की जा रही है, बल्कि आज पाकिस्तान के जो वजीर दाखला है चौधरी निसार, उन्होंने भी कहा है एक बयान में कि मुसलमान जो हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो यूरोप में आबाद हैं मुकीम हैं, उनके लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा जो है हो सकता है। आप कहाँ तक उनके इस बयान से एग्री करते हैं और ये मसाइल जो हैं ये किस किस्म के हो सकते हैं?
जी ये बात थोड़ी सी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शायद पेरिस और फ्रांस के हवाले से बहुत ज़्यादा दुरुस्त ना हो। मिस्टर साहब ने जो फरमाया शायद उनका ये था कि इमिग्रेंट्स के हवाले से जो पाकिस्तानी यूरोप में जाना चाहते हैं और जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए दाखिला और उनके लिए वीज़ा वगैरह के उसूल में शायद मुश्किल होंगी, लेकिन जो लोग जो पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं पेरिस में, जो पाकिस्तान की कम्यूनिटी मौजूद है, उनके लिए बज़ाहिर कोई ऐसी किस्म की मुश्किलात नहीं है जो यहाँ पे रह रहे हैं या जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे हमेशा से फ्रांसी खासतौर से एक बड़ी हम आहंगी के साथ इनके साथ फ्रांसीसी माशरे के साथ ये रह रहे हैं और बड़े एक खामोश तबाह किस्म का ये एक कम्युनिटी है। इन्होंने कभी कोई मसाइल पैदा नहीं किए और ना ही उनके लिए कभी कोई किसी किस्म के कोई खतरात या कोई किस्म की चीज़ सामने आई है, बल्कि ये जब से ये वाकया हुआ है कल हमने एम्बेसी की तरफ से अपील भी की है उसके, और अपने तौर पर भी कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं बेशुमार लोग वो खून देने के लिए अस्पतालों में पहुंचे जहां पे उन्होंने जो स्पेसिफाई की थी जगह, बल्कि यहां तक शाम तक उनको बताया गया कब मजीद जरूरत नहीं रही। और फिर ये कि कम्युनिटी जो है वो हर तरीके से अपना अपना जो है वो इजहार यकजहती इनके साथ कर रही है, चूँकि पाकिस्तान और फ्रांस दोनों में और इस वाकये में जो कदरें मुश्तरक है वो ये है कि हम खुद उसी तरह से दहशतगर्दी का शिकार हैं जिस तरह से ये वाकया है, तो हम तो उनके साथ एक अपने आप को आइडेंटिफाई फील करते हैं और हम इस और हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो फ्रांस में है उसका ये पैगाम फ्रांसीसी कम्युनिटी समझती है और उसको कबूल करती है।
ठीक ओके आप हमारे साथ रहिए और आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। अमजद मलिक साहब लंदन से आप हमारे साथ स्काइप के ज़रिए आपने हमें ज्वाइन किया है, आपको हम खुशामदीद कहते हैं शो में। और आप हमें ये बताइएगा पेरिस के इन हमलों के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दाइश जो है वो यूरोप के लिए एक बड़ा ख़तरा बज़ाहिर लग रहा है, ये बताइएगा यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनको इस बात का कहाँ तक अंदाज़ा है और कहाँ तक दाइश से लड़ने की सलाहियत जो है वो इस वक्त आपको नज़र आती है यूरोप में मौजूद है?
जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस अंदनाक वाक्य के ऊपर पूरी यूरोप में और पूरी दुनिया में गम गुस्सा पाया जा रहा है और इस गम गुस्से का इजहार जो है उसका जो तरीकाकार है या जो खतरा है आईएसआईएस जो हम पहले भी प्रोग्राम में बात करते रहे हैं उस खतरे का इदराक और उसके ऊपर जामे पॉलिसी और जामे एक्शन जो है वही वक्त का तकाजा है। इंडिविजुअली मैं देख रहा हूँ बरतानिया पार्लियामेंट ने इसके ऊपर डेविड कैमरन ने वक्फ दिया है कि वो इस तरह के जो हमले हैं एंटिसिपेट कर रहे हैं बरतानिया में, बाकी मुल्कों ने भी सिक्योरिटी टाइटन करने की बात की है, फ्रांस ने हमले भी किए हैं सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों के ऊपर, लेकिन ये इंडिविजुअल जो एक्शंस हैं वो फियर को मजीद तरवीज देंगे। मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये गुड कॉप बैड कॉप वाला और ये अच्छे और बुरे आईएसआईएस वाला निकालना चाहिए फर्क, और रजीम चेंज की बजाय आईएसआईएस को एक बड़ा ग्लोबल खतरा करार देते हुए इसके ऊपर जामे एक प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए और तमाम दुनिया की फोर्सेस को मिलके उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर यहां से इस फियर को उसका नतीजा उन लोगों की ज्यादा होगा जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रेंट हैं, यूरोप में बेतहाशा टेररिज्म के ऊपर कानून मौजूद है बने हैं, नस्ली मुनाफरत में इजाफा होता है इस तरह के हमलों के ऊपर, टेररिज्म के केसों में इजाफा होता है, स्टॉप एंड सर्च में इजाफा होता है, पुलिस पावर्स मजीद बढ़ जाती हैं, जो मिनोरिटी कम्युनिटीज होती हैं स्पेशली मुसलमान, उनको डिस्क्रिमिनेशन और उनको इस तरह की जो बदसलूकी उसका सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ इस फियर से हमें मजीद अपने घरेलू लॉज सख्त करने की बजाय या फियर को मजीद प्रमोट या मल्टीप्लाई करने की बजाय इंटरनेशनल फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए और आइसिस को उस खतरे के तौर पे समझना चाहिए जितना बड़ा खतरा वो है। अब अच्छा आइसिस बगदाद वाला आइसिस और सीरिया वाला आइसिस का मसला नहीं रह गया, अब इसको प्रमोट होने से बचाने के लिए मेरे ख्याल में क्रैकडाउन वक्त की अशद जरूरत है। और स्पेशली देखें जैसे पाकिस्तान फाटा क्लियर कर रहा है, इसी तरह अफगानिस्तान वाली साइड में भी ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए कि आइसिस उन इलाकों में ना फैल सके जहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड, हॉटस्पॉट या सेफ हेवंस मौजूद हैं।
जी आपकी तरफ आरिफ जमाल साहब हम आना चाहेंगे, आप हमें ये बताइएगा क्योंकि इराक़ के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इब्राहिम अल जाफरी, उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्हें इस किस्म की जो दहशतगर्द हमले पेरिस में हुए हैं इससे मुतल्लिक उनके पास खुफिया मालूमात थी और उनको पता था कि दाइश जो है वो फ्रांस, अमेरिका और ईरान में हमले कर सकता है। और उन्होंने ये भी बात की है कि उन्होंने इन ममालिक को नोटिफाई भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इन हमलों का होना और इस वसी पैमाने पर जान जो इंसानी जाने हैं उनका ज़ाया होना, आप क्या समझते हैं? क्योंकि दहशतगर्द जमातों पे आप काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, इनको रोकना जो है ये कहाँ तक मुमकिन है? आरिफ जमाल साहब, जी आरिफ जमाल साहब आपकी आवाज जो है हम तक नहीं आ रही है। जी आरिफ जमाल साहब,
सुन सकती हैं आप? सुन सकती हैं?
जी जी बिल्कुल, अभी आई है आपकी आवाज।
मैं ये कह रहा था कि जहां तक इराक का ताल्लुक है उनका बयान बड़ा वेग है और क्लियर नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है कि यूरोप में चार मुल्कों में हमला हो सकता है क्योंकि ये कोई भी शख्स जो थोड़ा सा टेररिज्म पर नजर रखे हुए वो ये क्लेम कर सकता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इराकी हुकूमत के पास थी जो उन्होंने फ्रांस के साथ शेयर की। और मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं समझता, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है जो सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग से और इंटेलिजेंस से काबू में नहीं आएगा।
जी तो हमने ये देखा है कि फ़्रांस में जो हमला हुआ है ये पहला वाक़िया नहीं है और बदकिस्मती से ये भी कहा जा रहा है कि ये आखिरी वाक़िया भी नहीं होगा। ये बताइएगा कि क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, उन क्या ऑप्शंस हम सामने रख सकते हैं, एक देरपा हल जो है वो क्या हो सकता है जब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निमटने की हम बात करते हैं?
जी ये बिल्कुल सही है, मुझे भी यही ख्याल है कि ये आखिरी हमला नहीं है और अगले जो हमले होंगे वो बहुत ज़्यादा लीथल होंगे, इनसे बड़े होंगे। और मुझे जो ख़तरा है, और आई होप कि मैं गलत साबित हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगला हमला बरतानिया में हो सकता है या आइंदा चंद सालों के अंदर अंदर वहाँ पर भी हमला हो सकता है क्योंकि वहाँ पर इस्लामिस्ट की एक बहुत बड़ी मौजूदगी है और वो बहुत वोकल हैं और ब्रिटिश हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपोलोजेटिक नज़र आती है उनके सामने। जहाँ तक तो देरपा हम सलूशन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि तमाम मुल्कों को अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या भारत हो या जापान हो, उसको इकट्ठे होके इस टेररिज्म की थ्रेट से डील करना पड़ेगा। अलहदा अलहदा मुल्क जो हैं वो इस पर काबू नहीं पा सकते। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न मुल्क जो हैं कुछ वो मिलकर ज़रूर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुल्क जैसे कि पाकिस्तान है या भारत है वो उसमें सही तरह शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मुल्क जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं जैसे सऊदी अरब है, कतर है, इजिप्ट है, ये मुल्क जो हैं इनके साथ वेस्ट के बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से वेस्ट जो है उन पर ज़्यादा पैसे नहीं डाल पा रहा। तो ये दो एक बड़ी बातें हैं जिनको देखना पड़ेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं।
जी बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि गुड और बैड जो टेररिस्ट है उसमें फ़र्क जो है वो ख़त्म करना होगा, लेकिन इस वक्त हमें मालूम है कि G20 इजलास जो है वो तुर्की में जारी है। वहाँ दुनिया के जो रहनुमा हैं, बड़े बड़ी कुवतों के रहनुमा इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, और ये भी हमें मालूम है, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा भी किया, कि शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जंग में हर मुल्क के मफादात जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या सवाल ये है कि पेरिस के इन हमलों के बाद G20 इजलास में इन ममालिक के मुत्तहिद होने के कोई इम्कानात आप देखते हैं?
जी, पहले तो ये कि दहशतगर्दी को पहले ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए इसको खतरा समझें। बात पेरिस, लेबनान और बगदाद में हमलों की नहीं है, बात इसको प्रसीव करने की है कि ये वाकयातन क्या आईसिस दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, और उसके ऊपर इंटरनेशनल अप्रोच क्या वन है या के प्रो अमेरिकन और प्रो रशियन जो है आईसिस हैं, या इस तरह का, या रशिया का कोई और नुकता नजर है और अमेरिका का कोई और नुकता नजर है। अगर हम इस तरह का कोई डिवीजन रखेंगे तो हम इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। इंडिया पाकिस्तान तो दूर की बात है, वेस्टर्न ममालिक को पहले इकट्ठा होना पड़ेगा, G20 के ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा कि आया सीरिया में रिजीम चेंज प्रायोरिटी है या आईसिस प्रायोरिटी है, आया बगदाद में हमने आईसिस को डिफीट करना है या उनको सपोर्ट करना है। सो ये मेरे ख्याल में कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। और सेकंडली, मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहा है कि रिजीम चेंज को आईसिस को रीजन ना बनाए रिजीम चेंज के लिए। आप रिजीम चेंज के लिए वैलिड ग्राउंड के ऊपर रिजीम चेंज को सपोर्ट करें और उसके लिए वैलिड जराए इस्तेमाल करें, और उनके होम ग्राउंड के ऊपर होम पॉपुलेशन अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो, रादर देन पंप्ड अप जो है प्रोटेस्ट या सपोर्टेड और फाइनेंस सपोर्टेड जो है प्रोटेस्ट। तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में दहशतगर्दी बहुत बड़ा इस वक्त अलमिया भी है और मसला भी है, और उसके ऊपर यकजहती का फुकदान है। पाकिस्तान में भी 131 स्टूडेंट शहीद हुए थे 16 दिसंबर 2014 को। उन्होंने एक बहुत बड़ा नेशनल एक्शन प्लान लेके आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो यकजहती नजर नहीं आई जो उसके ऊपर होनी चाहिए थी। इंडिविजुअली उन्होंने जरबे अजब किया है, अपने इलाके क्लियर किए हैं, लेकिन आपने देखा है पाक अफगान के ऊपर उनकी अभी तक वो कंसल्टेशन में वो नहीं है इत्तफाक राय जो होना चाहिए, जो पेशावर साने के बाद बनता है। इसी तरह पेरिस के ऊपर बनता है कि इंटरनेशनल ओपिनियन गैल्वनाइज किया जाए, वो एक्शन फोर्स तैनात की जाए, वो उस तरह की उसके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए जो मुतकाजी है हालात का, फिर माइंडसेट जीतने के लिए, फिर टेररिज्म के जो फाइनेंसर्स हैं, मास्टरमाइंड्स हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, जहां से ये इनको लोग मिलते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन के लिए। अगर हम एक पेज पे नहीं होंगे, आई एम अफ्रेड हम मिनोरिटीज को तो सप्रेस कर लेंगे, हम रेफ्यूजीज को तो रोक लेंगे आने के लिए, हम सीरिया पे तो हमला कर लेंगे एक या दो, या जब तक ये गर्म है मामला, लेकिन दूर रस उसके नताइज नहीं होंगे। और आईसिस को जितना बड़ा वो खतरा है उतना हम उसको डिफीट नहीं कर सकेंगे। ये तो डिफीट, डिस्करेज एंड डिटर, ये तीनों जो है इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए और इंटरनेशनल फोरम से होने चाहिए।
Okay. आरिफ जमाल साहब, ये जो कुछ बयानात हमें मुख्तलिफ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी जानिब से आए हैं पेरिस हमलों के बाद, और उन्होंने किसी हद तक दाइश से मुतल्लिक अपनी जो स्ट्रेटजी है उसकी उसको बताया है उसके बारे में किसी हद तक, और ये बताइएगा उसकी तरफ बैरिस्टर साहब ने भी इशारा किया, और उनका ये कहना है कि ये काफ़ी नहीं है, एक देरपा हाल जो है वो होना चाहिए। लेकिन दाइश के ख़िलाफ़ सदर ओबामा ने ये कहा है कि कार्रवाई जो है उस वो दुगनी कर दी जाएगी, ताहम डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई। फ्रांस की तरफ से दाइश के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी आई है, कई हमले उन्होंने किए हैं इन हमलों के बाद, और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। डेविड कैमरॉन जो है उन्होंने भी आज कहा है कि हो सकता है कि इन हमलों में बरतानिया भी हिस्सा ले, तो क्या ये हल है, इससे दाइश जो है वो कंट्रोल में आएगी, या मिलिट्री के अलावा भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है?
بدقسمتی سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مغربی ممالک کے پاس ملٹری سلوشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں نظر آ رہا، نہ دیر پا اور نہ جو ہے وہ شارٹ ٹرم. اصل بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں جو ملٹی کلچرلزم کی جو پالیسی اپنائی گئی ہے اپولوجیٹک ہو کر، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ اس لیے اسلامسٹ بن جاتے ہیں اور جہادسٹ بن جاتے ہیں اور ریڈیکلائزڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس سوسائٹی سے ایلینیشن ہے. یہ اس سوسائٹی کا پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم ہے کہ مسلمان جو مغربی ممالک میں آتے ہیں وہ عام طور پر ان ممالک کو ایک ڈیبٹ کارڈ کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کچھ ڈپازٹ نہ کریں بلکہ نکالتے رہیں پیسے، اور اس کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے کیوں نہ ان ممالک میں بھی شریعہ نافذ کی جائے. اپنے ملکوں میں تو وہ شریعہ نافذ کر نہیں سکتے، مگر وہ مغربی ممالک میں آ کے پھر وہ شریعہ کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو اصل پرابلم یہ ہے، اصل ہونا یہ چاہیے کہ تمام مغربی ممالک کو اپنی امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ ریویمپ کرنی پڑیں گی، اور یہ شور کرنا پڑے گا کہ جو لوگ مغربی ممالک میں آتے ہیں چاہے کسی ملک سے آئیں وہ ویلکم ہوں، مگر ان کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ یہاں پر جو مغربی اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان کو ہی فالو کریں گے، ورنہ وہ وہاں نہ آئیں.
جی.
اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری دوسری جو کمیونٹیز ہیں دنیا سے آتی ہیں مغربی ممالک میں، جوز ہیں جو کہ پچھلے 60-70 سال میں بہت زیادہ مغربی ممالک میں آئے ہیں، اور سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہ تمام کمیونٹیز جو ہیں یہ ان مغربی سوسائٹیز میں ایلینیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس کوئی شریعہ پلان نہیں ہوتا. یہ جو کمیونٹیز ہیں چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے جوز ہوں، یہ جب ان ممالک میں آتے ہیں تو ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کے اقدار میں ہی اپنے ساتھ اپنے اقدار کو ملا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی ایسے نہیں کرتی، ایک بہت بڑی مائنارٹی ہے جو ویسٹرن ویلیوز کو فالو کرتی ہے، تو اس کو چینج کرنا پڑے گا ایک لانگ ٹرم میں.
اوکے. امجد ملک صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ آج جو ہے کہا جا رہا ہے کہ صدر اوباما اور صدر پوٹن نے شام کے تنازع کے حل سے متعلق بات چیت بھی کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے میں یہ اتفاق پایا گیا ہے کہ شام میں جو خانہ جنگی ہے اس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے. تو یہ بتائیے گا کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور کیا ہوگا بھی یا نہیں؟
جی، آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں رشیا کے جو فضائی حملے ہیں انہوں نے کافی ڈویژن کریٹ کی تھی، اور ان کا ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ انٹرنیشنلی اچھا پرسیو نہیں کیا جاتا. باقی چھوٹے ممالک کی تو بات بعد میں ہم کریں گے، جب رشیا، امریکہ اور یہ G20 کے بیشتر ممالک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو آپ کوئی بھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. میرے خیال میں تو آئسس جتنا بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے اس طرح کا پرسیو نہیں کیا جا رہا. ہم ایک دکا واقعات کے بعد ریئیکشن شو کرتے ہیں، ایک دکا واقعات کے بعد غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب جب ٹیبل پہ آتے ہیں، جب ڈرا کرتے ہیں اپنی اپنی اسٹریٹجی، تو اس میں اپنے اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں، دنیا کا یا ریجن کا انٹرسٹ مد نظر نہیں رکھتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ القاعدہ سے بڑا خطرہ ہے آئسس، جس طرح کی اسٹریٹجی اور جس طرح کی فیئر انہوں نے کریٹ کی ہے، میرے خیال میں اس حساب سے اس کو ڈیل نہیں کیا جا رہا.
اوکے. بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب. اس سیگمنٹ کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور عارف جمال صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک اور اینگل جو ہے ان پیرس حملوں کا، وہ یہ ہے کہ ان حملوں کو 2008 کے جو بومبے حملے ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے، یہ بتائیے گا وہ کہاں تک درست ہے، اور مختلف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، افغانستان میں ہوں، یا یورپ کے کسی ملک میں ہو، ان کی آئیڈیالوجی میں فرق کیا ہے، یا ان سب کی آئیڈیالوجی ایک جیسی ہے؟
بنیادی طور پر یہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خاص طور پر جو بڑی بڑی دہشت گرد تنظیمیں 90s کے بعد ایمرج ہوئی ہیں، جیسے کہ بوکو حرام ہے یا آئیسس ہے یا جماعت الدعویٰ ہے، ان سب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے حملے کریں، جیسے ممبئی میں حملہ ہوا، جیسے اسپین میں حملہ ہوا، جیسے لندن میں حملہ ہوا اور جیسے پیرس میں اب ہوا. ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ یہ سویلینس کو ماریں اور اس لیول پر اس طریقے سے ماریں کہ بہت زیادہ ڈرامیٹک افیکٹ ہو، دنیا ڈرے اور ان کو وہ سبمٹ کرنے پر مجبور کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان سب کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہے سلفزم، اور سلفزم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قرون اولیٰ میں جا کے جیسی زندگی تھی اسی کو دوبارہ یہ زندہ کر کے اس دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہر وقت جہاد ہوتا رہے، ہر وقت غزوات ہوتے رہیں، اور دنیا کو فتح کرنے کا ایک ان کا ایک ڈریم ہے جو شاید کبھی شاید پورا نہ ہو سکے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس آئیڈیالوجی کو سب ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان میں مجھے کچھ زیادہ فرق نہیں لگتا آئیڈیالوجی کے حوالے سے، صرف یہ کہ چند پرسنالٹیز کا ضرور فرق ہے.
ٹھیک، اوکے، ہمارے ساتھ رہیے عارف جمال صاحب، کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس میں بھی ہم آپ کو سننا چاہیں گے. اس وقت ایک مذہبی اسکالر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مختصر ان کو ہم سننا چاہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب. جی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ کے علم میں ہوگا پیرس میں جو حملے ہوئے ہیں داعش کی طرف سے، اور اس میں بے شمار درجنوں جو معصوم لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں. سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ داعش جو ہے وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسلام کے نام پہ وہ کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کاروائیاں ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟
دیکھیں، جہاں تک اسلام میں گنجائش کا تعلق ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ قرآن حکیم جس کو تمام مسلمان پڑھتے ہیں اور جو سب کے لیے گائیڈ لائن ہے، وہ تو بڑا واضح کہتا ہے کہ کسی ایک انسان کی جان بھی جو لیتا ہے تو ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان اس نے لے لی ہے، اور جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے بچا لیا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کے گروہ، اس طرح کے لوگ جو اسلام کا لیبل لگا کے اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس سے مجموعی طور پر اسلام کے بارے میں ایک نیگیٹو تاثر جو ہے وہ ابھرتا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ جو مین اسٹریم کے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ تمام اسلامی دنیا سے وہ اس کے خلاف اپنا ایک ورڈکٹ دے چکے ہیں، فتاوی دے چکے ہیں، اور حاجی سعید حاج کے موقع پر بھی جو حاج کا خطبہ دیا گیا تھا اس پہ جو امام تھے انہوں نے بڑے واضح طور پہ داعش کا نام لے کے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا دوسروں کی جان لینے کا. اور ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی مذمت کی گئی ہے، تمام جو مین اسٹریم کے علماء ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ کچھ اور مقاصد ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو ڈیویٹڈ ہیں یا وہ اپنے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
جی
اس کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
اوکے، یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں جو مسلم کنٹریز ہے یا جو علماء ہے ویل نون مسلمان ممالک میں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ محض فتوے دینا جو ہے وہ باقی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو او آئی سی جو ہے وہ بھی تقریباً ہمیں خاموش وہ تنظیم نظر آ رہی ہے، اس کا کیا کردار بنتا ہے جو وہ نہیں ادا کر رہا ہے؟
بالکل، آپ نے بہت صحیح سوال کیا ہے کہ اس پہ جس طرح جن ممالک میں یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح ویسٹ ان کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح وہ اس کو ریئیکٹ کر رہا ہے، ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پورشن پوری انسانیت کا، جو ایک مسلم امہ جو بڑا میجر پورشن ہے پوری ہیومینٹی کا اس وقت، اور ان کے جو مالک اسلامی ممالک ہیں ان کی جو اپنی ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی انٹرنیشنل واقعہ ہوتا ہے اور جس سے کہ نہ صرف کہ اور دنیا متاثر ہو رہی ہے، خود مسلم ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو او آئی سی کا تو بہت رول بنتا ہے کہ وہ اس پہ بیٹھے، اور جو اس پہ ممالک کی اسلامی دنیا کے ممالک کے آپس کے جو اختلافات بھی ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کرے، اور جو اسلامی معاشروں میں جو ایک تفریق پیدا ہو رہی ہے اس کو حل کرنے کے لیے وہ سوچیں. لیکن جو حکمران ہیں یہ تو ان کی ترجیحات کی بات ہے کہ آیا وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں، وغیرہ بالکل او آئی سی کا یہ موضوع بنتا ہے اور ان کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ سیاسی سطح پر بلکہ تمام ممالک کے جو اسکالرز ہیں ان کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے اور اس پہ ان کو بات کرنی چاہیے. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بالکل اسلامی ممالک کے جتنے جو مین سٹریم علماء ہیں کوئی بھی ان کا ساتھ وہ نہیں دیتا ہے اور یہ ان کو جواز فراہم نہیں کرتے ہیں اور ان کے وہ ان کے خلاف ہیں. لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس وقت یہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس کو صرف مسلم ورسس نان مسلم کی ڈبیٹ نہ بنایا جائے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے جبکہ مسلمانوں کی میجورٹی خود اس کو ڈس اون کرتی ہے، مسلمان عوام بھی اور مسلمان علماء بھی دانشور بھی وہ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں اس فکر کو، تو پھر اس کو صرف پوری مسلم کمیونٹی کا ایک نقطہ نظر نہیں سمجھا جانا چاہیے. اور جو اجتماعی پوری دنیا کی جو حالت ہے، یو ایم جس مقصد کے لیے بنی تھی کیا وہ اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے، جو دنیا میں انجسٹس ہو رہا ہے کیا پوری ہیومینٹی پوری دنیا کے ممالک اس کو مل کے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، جہاں سے ان لوگوں کو ایسی تنظیموں کو ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جو مواد ملتا ہے ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انصاف پر مبنی ایک عالمی جو نظام ہے، وہ جو ورلڈ آرڈر ہے، وہ جسٹس کی بنیاد پہ ہو اور ان لوگوں کے راستے مسدود کیے جائیں، ان کی فنڈنگ ان کی جہاں سوچتے ہیں ان کی جو نظریاتی فنڈنگ ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کام کیا جائے.
اوکے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی ہماری. عارف جمال صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس وقت بتایا جا رہا ہے یہاں امریکہ ہی سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک ایکٹیوسٹ عدنان خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ساتھ ہی بریگیڈیئر محمد سعد جو ویل نون ڈیفینس اینالسٹ ہے پاکستان سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کر سامعین ہم بات کریں گے پاکستان کی آرمی چیف کے جو سربراہ ہیں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، ان کے اس دورے کا مقصد کیا ہے، ایجنڈے پر کیا ہوگا، موجودہ حالات میں اس دورے کی اہمیت کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/voa ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. یہ پروگرام میں آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عارف جمال صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے عدنان خان صاحب نے، اور ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر محمد سعد صاحب. بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی ہمیں معلوم ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے ہو کے گئے ہیں، جنرل راحیل شریف صاحب نے خود اس یہ دورہ کرنا چاہا تھا اور ان سے مطالبہ کیا تھا, ایک طرح سے ریکویسٹ کی تھی امریکہ سے کہ وہ یہ دورہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ دورہ کیوں ضروری سمجھا ایسے میں جب وزیراعظم صاحب 3 ہفتے پہلے یہاں سے ہو کے گئے ہیں. جی عدنان بریگیڈیئر صاحب ہمارے, بریگیڈیئر محمد سعداب ہمارے ساتھ ہیں. اوکے ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. عارف جمال صاحب آپ بتائیے گا کہ جو جنرل راحیل شریف صاحب ہیں ان کے اس دورے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم صاحب جو ہیں نواز شریف وہ جو دورہ کر کے گئے ہیں جن ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے کیا وہی ایشوز وہی امور جو ہیں زیر بحث آئیں گے, یہ اسی کا فالو اپ ہوگا اس دورے کا یا پھر کچھ اور جو ایشوز ہیں جن کو وزیراعظم صاحب جو ہیں اس پر وہ بحث نہیں کر کے گئے ہیں وہ ابھی زیر بحث لائے جائیں گے اس دورے میں؟
مجھے ایسے لگتا ہے یہ دونوں ہوں گے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے کچھ ملکوں کے بارے میں, خاص طور پر امریکہ, افغانستان, انڈیا اور کچھ اور ملک, وہ جو ہے وہ پاکستانی جی ایچ کیو بناتے ہیں, نہ کہ سویلین فورن آفس. سویلین فورن آفس اور پرائم منسٹرز آفس کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ان کا پیغام لے جائیں ان ملکوں میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر چونکہ ایکس آفیسیو, ان کو یہاں آنا تھا اور باتیں کرنی تھی تو وہ آئے اور انہوں نے باتیں کی اور ڈسکشنز کی اور جو سارے پیغامات اور انڈرسٹینڈنگ تھی وہ لے کر واپس چلے گئے, اور شاید انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کیونکہ وہ اس حالت میں شاید نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جنرل صاحب آ رہے ہیں, آگے ہیں بلکہ, اور وہ جو انہوں نے جو پچھلی باتیں ہیں ان کے حوالے سے جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ وغیرہ یا کوئی اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے بارے میں بھی بات کریں گے. مگر سب سے بڑی انٹرسٹنگ جو بات اس وزٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلے جنرل راحیل شریف واشنگٹن آئے تھے تقریباً 1 سال پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ یہاں پر بہت ویلکم ہیں, مگر آج ایسا نہیں ہے. جس طرح واشنگٹن نے یہ ریویل کیا کہ وہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو انوائٹ کیا ہے, اور ان کے بارے میں جو باتیں ہوں گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ریویل کیا ہے کہ بڑی ٹف کوسچننگ ہوں گی یہاں پر ان کے ساتھ. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جو پیرس میں اٹیک ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو یہاں پر امریکی حکام ان سے باتیں کریں گے اور جو سوال جواب ہوگا وہ کافی ٹف ہوگا.
جی بہت شکریہ عارف جمال صاحب, اور اس موڑ پہ ہم آپ کو خدا حافظ کہنا چاہیں گے. تھینک یو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے ایکٹیوسٹ عدنان خان نے ہمارے ساتھ ہیں. جی عدنان خان السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی بالکل آ رہی ہے.
عدنان خان صاحب, جس طرح عارف جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ٹف کوسچنز کا سامنا ہو سکتا ہے, یہ بتائیے گا امریکہ کی جانب سے کون سے امور جو ہیں وہ زیر بحث آ سکتے ہیں؟
جی زیر بحث تو ایٹمی ضرور, ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پہ بحث ہوگی, اور جو یہ ابھی پیرس میں ہوا ہے اور جو ہم سب نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے کچھ ٹاکس اب چینج ہو جائیں گی, بیکاز اس وقت پریزیڈنٹ اوباما بھی بات کر رہے ہیں ٹرکی میں اسی بارے میں کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ جو کام کیا جائے وہ سب سے اول ہے. اور جو اس وقت پاکستان آرمی اور راحیل شریف نے پچھلے 18 مہینے میں ضرب عظم سے کیا ہے, جو ایک چیز راحیل شریف کر رہے ہیں جو کہ باقی لگ رہا ہے کہ دنیا کے ملک اب تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہے ٹیررزم کی فائنانسنگ. اور راحیل شریف نے اور ان کی آرمی نے جو اب ڈسکور کیا ہے کہ پاکستان سے جو پیسہ لانڈر ہو رہا تھا اور باہر کے ملکوں میں جا رہا تھا اور جو کہ استعمال کیا جا رہا تھا ٹیررزم سے, اس پہ ضرور بحث ہوگی. اور وائس پریزیڈنٹ صاحب سے اس موضوع پہ ان کی بحث ضرور ہوگی کہ امریکہ کس طرح پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں, بیکاز پاکستان نے جو پچھلے 18 مہینے میں टेररिज्म में किया है और जिस तरह वहाँ लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह वहाँ पे बॉम्बिंग बंद हो गई है, पाकिस्तान अब बहुत ही एक्टिवली ये रोल पेश कर रहा है। एक चीज जरूर मैं कहूँगा कि मेरी वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी चंद माह पहले, और वो ज़रूर इस मामले पे कह रहे थे कि जो मिडल ईस्ट है इस वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड आई थिंक ये जो आज मीटिंग उनकी शुरू होगी उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, मिडल ईस्ट में अपनी आर्मी के साथ एक रोल प्ले करने का, जिससे कि जो आइसल और बाकी लोगों के साथ हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए।
ओके, बहुत शुक्रिया आपका अदनान खान साहब, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और ब्रिगेडियर साद, बताया जा रहा है आपने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, खुश आमदीद। ये बताइएगा, बात तो की जाती है कि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी उमूर जो है वो ज़ेर बहस लाए जाएंगे, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में क़याम अमन जो है वो कहा जा रहा है कि वो इस बातचीत का महवर होगा, लेकिन उस पर काफ़ी हम बात भी कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। अदनान साहब ने एक नया पॉइंट यहाँ पे ये उठाया है कि पेरिस में जो हमले हुए हैं उस तनाजुर में भी शायद जनरल राहिल शरीफ साहब जो हैं उनसे बात की जाए। ये बताइएगा कि मशरिक़ वुस्ता में हमें जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान जो है वो दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में क्या किरदार अदा कर सकता है?
मेरे ख्याल में जो राहिल शरीफ साहब यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं तो उनके साथ जो अमूमी दहशतगर्दी के बारे में और उसमें जो मशरिक़ वुस्ता में ख़ासकर जो इवेंट में इस वक्त जो हालात हैं, तश्वीशनाक हालात हैं उधर, उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान का मुझे कोई रोल इतना बड़ा नज़र नहीं आता, ना तो उसके अंदर पाकिस्तानी कोई इतनी मकदार में है वहाँ पर के वो उस पर पाकिस्तान को बताया जाए कि काबू करें, ना कोई पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है उसको, वो भी नहीं है, और ना पाकिस्तान के पास ये काबिलियत है कि वो एक ऐसी जंग में मुलव्वज़ हो जाए जिसका उसके साथ कोई फिलहाल ताल्लुक नज़र नहीं आता। आपने यमन में देखा, यहाँ पर पाकिस्तान में बिल्कुल कोई रायामा जो है वो इस के हक में नहीं है कि पाकिस्तान जो है फौजी तौर पर मुदाखलत करे या वहाँ पर जंगों में हिस्सा ले। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई इसमें कोई खातिर ख्वाह रोल अदा कर सकता है या वो फौजी इसमें इमदाद कर सकता है। ये पाकिस्तान में जो राय है उसमें ये है कि ये मगरब ने और अमेरिका ने ये मसले खड़े करे किए हैं और वही उनका हल निकालें। तो अगर पाकिस्तान में कोई ये सोच रहा है या कोई इस किस्म की बातचीत आ रही है कि वो इस लड़ाई में मुदाखलत करेंगे, उसमें पाकिस्तान की राय हम बिल्कुल तैयार नहीं, और मेरे ख्याल में कोई उसके कोई हुकूमत भी वो उसके खिलाफ जा नहीं सकती है जो राय अम्मा है।
ओके, यहाँ जो अदनान खान है उन्होंने एक जो बंदा है जिसको सितंबर में यहाँ अमेरिका में पकड़ा गया था, अल्ताफ खनानी, उनका ज़िक्र किया है और इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया गया था। बताया जाता है ये पाकिस्तानी है और ये इन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने अलकायदा, तालिबान और इवन लश्कर तैयबा का नाम अमरीकी मीडिया में लिया जा रहा है कि इनको ये पैसे जो हैं वो देते रहे हैं, माली इमदाद फराहम करते रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस इशू को भी उठाया जाएगा। तो ये बताइएगा कि मुमकिना तौर पर जो राहिल शरीफ साहब जो हैं वो इस कहाँ तक ख़ुद को डिफेंड कर सकेंगे, जब दहशतगर्दों की हम उनकी माली इमदाद की हम बात करते हैं जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि ये फंडिंग हो रही है या पाकिस्तानियों की जानिब से?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो फंडिंग नहीं है, ये तो रिवर्स बात होती है, बाहर से फंडिंग होती है दहशतगर्दों की पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में राहिल शरीफ जो बरतानिया के दौरे में भी गए, जो वहाँ से फंडिंग होती है पाकिस्तान में ऐसे ग्रुपों की या उनके जो मराकज है वहाँ पर, जैसे अल मुहाजिरून वगैरह है और इस किस्म के ये जो हिजबुल तहरीर है इनके मराकज जो हैं उधर है, बाकी पाकिस्तान से फंडिंग होती है, सऊदी अरेबिया से होती है, गल्फ से होती है, कुवैत से होती है, किसी ज़माने में लीबिया से भी और इराक से भी फंडिंग होती थी ईरान मुखालिफ जो यहाँ पर ग्रुप हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं है लोगों के पास कि वो बैरूनी जो दहशत गर्द हैं, दाइश जैसे दहशत गर्द जिनके पास पैसों की कमी मुझे नज़र नहीं आती है इस वक्त, जिनके पास फंडिंग की कोई वो होती है। हाँ,
القاعدہ کا جو وہ ہے اور خانانی ایک پاکستانی باشندہ ہے, پاکستانی باشندے دنیا میں کئی جگہوں پہ وہ میرے خیال میں جرائم میں ملوث ہو سکتی ہیں, اس کے پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میرے خیال میں زہیر شریف کا زیادہ جو فوکس ہوگا, یہ میرے خیال میں ہم اس ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں, وہ ہوگا اس خطے کی جو جس میں پاکستان افغانستان اور ہند ہیں, بات چیت اس پہ ہوگی. ہاں امریکہ کی اس وقت فوکس جو ہے وہ یورپ کے اوپر ہوگا, وہ آیا اس دلچسپی وہ لیں گے اس معاملات میں اتنی جتنی راحیل شریف صاحب توقعات رکھتے تھے یا نہیں, میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ زور ہوگا. لیونٹ کے حالات سے, مشرق وسطی کے حالات سے پاکستان کا اتنا گہرا واسطہ ہے نہیں.
صحیح, اوکے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. آئندہ بھی اس ٹاپک پہ ہماری آپ سے بات ہوتی رہے گی, کیونکہ یہ جنرل راحیل شریف صاحب کا 5 دن کا روزہ دورہ ہے. مختلف کہا جا رہے امریکی جو رہنما ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ٹائم سامعین اس وقت کم ہے. بریک پہ جانے کی بجائے اس وقت میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کچھ مہمان, ان کو متعارف میں کروانا چاہوں گی. امین یوسف صاحب ہیں, جانے پہچانے آپ کے ویل نون, آپ جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. جی ایم جمالی صاحب, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور امین یوسف صاحب, سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ یہاں واشنگٹن ڈی سی آپ کا کس طرح آنا ہوا؟
بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ وائس آف امریکہ. بنیادی طور پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت امریکہ میں ہے, اور نیشنل رائٹر یونین آف جو ہے نیو یارک, اس نے ہمیں مدعو کیا تھا, تو ان کی دعوت پر ہم نیو یارک آئے تھے. اور پھر واشنگٹن بھی اس وقت دورے پہ ہیں, اور بہت مختصر سا یہ ایک ایونٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ پاکستانی جو جرنلسٹ ہیں, جو ڈیلیگیشن, خصوصاً پی ایف یو جے, اس کا ڈیلیگیشن کسی امریکن یونین نے انہیں مدعو کیا ہے. ہماری کچھ پریزنٹیشن تھیں اباؤٹ دی جرنلزم ان پاکستان اینڈ دا ساؤتھ ایشیا, تو وہ ہم نے وہ پریزنٹ کیا ہے ساری چیزیں, اور جو ہمیں مسائل ہیں یا جو ہم اچیومنٹ ہیں ہماری, وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہمارا اسٹیپ ہے, ادارہ ہے.
تو آپ یہ بتائیے گا, مسائل کا آپ نے ذکر کیا, اچیومنٹس کا ذکر کیا, اس وقت جو جرنلسٹ صحافی برادری ہے ان کو پاکستان میں کن مسائل کا سامنا ہے, اور گزشتہ سالوں میں آپ لوگوں نے کیا اچیو کیا ہے؟
دیکھیے, سب سے بڑا چیز تو ہمیں وہاں پہ جو سامنا ہے صحافیوں کو, ہمارے تقریباً پچھلے 10 سال کے اندر 100 سے زیادہ صحافی اور میڈیا ورکرز جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے, وہ قتل ہو گئے, دنیا میں نہیں ہے, وہ سب سے بڑی چیز ہے. دوسری سب بڑی بڑی چیز ہے ریٹریچمنٹ, جو بے روزگاری کا ایک عنصر ہے وہاں پہ. اور تیسری بڑی چیز جو ہے وہ ہے ہماری سیلریز ایشو, اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں, اور اس میں الحمدللہ ہمیں جو ویج اوارڈ کا ہے 7th وہ امپلیمنٹ ان ٹوٹو تو نہیں ہوا, لیکن اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے, اور 8th ویج اوارڈ بھی اب قائم ہونے جانا ہے. یہ صرف پرنٹ میڈیا کے لیے ہوتا ہے, الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آئی ایف جے کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ پروگرام ہم کر رہے ہیں, اس میں بیسک ٹریننگ ہے, اس میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ٹریننگ ہے, اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح وہ کر سکتے ہیں, خصوصاً جو ہمارے صحافی کنفلکٹ زون کے اندر ہیں, فاٹا کے اندر یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں, ان کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک سیفٹی فنڈ بھی اس میں قائم کیا ہے, جس کے تحت ہم مختلف لوگوں کو ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کرتے ہیں, ان کی فیملی کی لک آفٹر بھی کر رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, لیکن اوور آل جو ہے وہ اس طرح سے پاکستانی میڈیا اپنی آواز تو اٹھا سکتا ہے, بات تو کر سکتا ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بعض موضوعات ایسے ہیں جس پہ شاید ہم اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکتے یا قلم نہیں اٹھا سکتے, وہ تھوڑے سے پرابلم ہے, اس کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں.
ٹھیک, اوکے, یعنی اب بھی بہت کچھ اچیو کرنا جو ہے
بہت کچھ ابھی شہناز ابھی بہت کچھ اچیو کرنا باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں ماحول کی ہم بات کریں,
ٹھیک,
پریس فریڈم ہے, لیکن پریس فریڈم ایز سچ وہاں پہ کارپوریٹ میڈیا کو اب اگر آپ لے لیں تو ایک کارپوریٹ کلچر وہاں پہ بھی موجود ہے, تو وہ بھی ڈومینیٹ کرتا ہے. اور بہت سی چیزیں جو جیسے کانٹینٹ اگر آپ لے لیں تو الیکٹرانک میڈیا کے اندر تقریباً 15% یا 20% کانٹینٹ ایسا ہے جو ڈیسائڈ کرتا ہے پروفیشنل ایڈیٹرس یا ڈائریکٹر نیوز وغیرہ. اسی طرح پرنٹ میڈیا کا بھی یار ہے, باقی ریسٹ جو ڈیسائڈ کرتا ہے وہ مالکان ہوتے ہیں یا جو سیلز یا مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں یا جو جو فورسز ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنا ایجنڈا ٹریک کرے, تو وہ یہ صورتحال وہاں پہ ہے.
اوکے جی ایم جمالی صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, آپ کو بھی اسٹوڈیوز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا, پاکستان میں صحافی برادریوں کی مشکلات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عالمی برادری جو ہے یا جو عالمی ادارے ہیں صحافیوں کی فلو بہبود کے لیے جو کام کر رہے ہیں, وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, عالمی برادری ہماری اسی طرح مدد کر سکتی ہے کہ جس طرح امین یوسف صاحب نے آپ کو بتایا کہ فاٹا اور جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں جہاں ڈینجر زون میں صحافی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور اب تک 100 سے زائد صحافی شہید ہو سکے ہیں, یقیناً جو ہماری آواز جو ہم پاکستان میں کچھ اداروں یا کچھ لسانی گروپس یا کچھ لوگوں کے خلاف ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں, تو اگر عالمی برادری کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں جب یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک تحفظ کا احساس محسوس ہوتا ہے, اور یقیناً پھر ہم جو اپنے فرائض انجام دیتے ہیں وہ کچھ دیدہ دلیری کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مدد ہمیں آئی ایف جے کی طرف سے نہ ملے تو یقیناً پاکستان کے صحافیوں کے مسائل میں بہت اضافہ ہو جائے گا.
جی
خاص طور پہ ہمارے جو فاٹا کے اور بلوچستان کے صحافی ہیں ان کو یہ ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے, اور تمام عالمی برادری کو ہمارے ان دو ایریاز میں, چونکہ زیادہ جو کلنگ ہے وہ ان دو سے تین ایریا جو فاٹا کو ملا کے ہوئی ہے وہ ان ایریاز میں ہوئی ہے, تو یقیناً اگر یہ عالمی برادری ہمارے ساتھ مل کر ان علاقوں کو فوکس کریں اور وہاں کے جرنلسٹوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کو پاکستان میں ایک تحفظ کا احساس ہوگا.
اوکے اس وقت آپ نے فاٹا کا ذکر کیا اور ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں فاٹا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں, پروٹیسٹ وہاں پہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایف سی آر جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور فاٹا میں اصلاحات جو ہیں اس کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. تو اس وقت اسلام آباد چلتے ہیں, اعجاز مومن صاحب وہ لیگل ایکسپرٹ ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کے ان پروٹیسٹ کا جو مقصد تھا وہ انہوں نے کہاں تک اچیو کیا ہے, ان کے ساتھ ان پروٹیسٹ میں اور کون کون شامل تھے, کون سی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے ان پروٹیسٹ میں حصہ لیا. جی اعجاز مومن صاحب.
جی بڑی مہربانی, تھینک یو. آج بالکل جس طرح ایک پروگرام تعین کیا گیا تھا جس کا کہ جو بل فاٹا پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے اس بل کے اپروو ہونے کے لیے اور اس بل کی کامیابی کے لیے جو ریلی آج نکالی گئی تھی جس میں نارتھ ساؤتھ اور تمام ایجنسیوں سے باجوڑ تک اور خیبر اور خیبر ایجنسی اور مومن تک جتنے بھی قبائل تھے تقریباً 5000 تک قبائل جو تھے وہ آج نکلے تھے بڑا پرامن طریقے سے, بڑے جمہوری طریقے سے انہوں نے یہاں پر ڈی چوک میں اپنے مظاہرہ جو ہے وہ اپنا اختتام تک پہنچ گیا, اور اس میں تمام سیاسی پارٹی کے قائدین جو تھے اس میں تشریف لائے تھے, جس میں این پی سے بھی میاں افتخار تھے اور جماعت اسلامی سے سراج الحق صاحب تھے, سعید خورشید شاہ صاحب بھی آئے تھے پیپلز پارٹی سے, آفتاب شیرپاؤ کے وہ شیرپاؤ صاحب بھی خود آئے تھے, پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب آئے تھے, ساتھ دوسرے بھی بڑے فاٹا کے جو اقبال افریدی وغیرہ یوتھ سے, پی ٹی آئی کے انیتا مسعود, وہ سارے انہوں نے شرکت کی, اسی طرح سے فاٹا لائرز نے اس میں شرکت کی, اور اس میں زیادہ تر شرکت جو ہے وہ یوتھ کی تھی, وہ فاٹا کے نوجوانوں کی تھی, قائد اعظم یونیورسٹی میں اور اسلام آباد میں پنڈی میں جتنے بھی فاٹا اسٹوڈنٹس ہیں اس کے ارد گرد راول پنڈی میں جتنے بھی فاٹا لوگ تھے وہ سارے نکل آئے تھے. اس کا ایک ہی ایجنڈا یہ تھا کہ ہم چیخ رہے ہیں, ہم پکار رہے ہیں کہ ہم اس لیے نکلے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی بناؤ, ہم کو اس آئین کا حصہ حقیقت میں تسلیم کیا جائے, اور جو بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے اس کو اپروو کیا جائے. جس بل کا ہم نے بار بار تذکرہ کیا ہے کہ اس میں دو جو بات ہے کہ ایک تو آرٹیکل 247
اس کو ختم کیا جائے، جس کے ذریعے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق جو ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور دوسرے جو ہے وہ فاٹا کو فاٹا کیا جائے
جی.
تاکہ موجودہ
بالکل اجاز محمد صاحب آپ کو ہم نے سنا چونکہ جی. ٹائم کم ہے. امین یوسف صاحب اس پہ میں آپ کو سننا چاہوں گی. پاکستانی آئین کے مطابق ہمیں معلوم ہے فاٹا پاکستان کا حصہ ہے، وہاں کے عوام پاکستانی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا کا واحد علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کو وکیل، دلیل اور اپیل کی اجازت نہیں ہے. اصل میں ہرڈلز کیا ہے جب وہاں کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ ایف سی آر کا خاتمہ ہو، اصلاحات نافذ کی جائیں، تو کہاں پہ رکاوٹیں کہاں پہ ہیں؟
دیکھیں ایس سچ رکاوٹ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جب ابھی اجاز نے سے بتایا کہ بل اسمبلی میں آ چکا ہے، یہ کچھ وہاں پہ ملک سسٹم ہے، کچھ جرگہ سسٹم ہے جو کہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ سو پرانے اس وقت سے چلا آ رہا ہے، کئی سو سال کا سسٹم ہے
جی.
اب اس سسٹم کو ایک پولیٹیکل سسٹم میں تبدیل کرنا، اس میں تھوڑا سا
ٹائم لگے گا. اور امین یوسف صاحب معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ سامعین آپ سے میں اجازت لینا چاہوں گی. نیکسٹ ویک تک شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ